أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليه السلام أني لم أخرج أشر ولا بطر ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام درود پڑھیے محمد والا کربلا حق و باطل کی جدائی کا راستہ کربلا سے انسان کو حق و باطل کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے حق خالص اور محض ہو سب انسان حق کو اپنائیں گے, اور اگر ان کے سامنے باطل خالص اور محض شکل میں آئے کبھی بھی باطل کے قریب نہیں جائیں گے. لیکن جو بعض اوقات نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ باطل کی راہ پر چل پڑتے ہیں, اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات حق باطل مل جاتا ہے اور باطل حق کے اندر مل جاتا ہے. بہت کم مواقع ایسے ہیں جن میں حق خالص ہوتا ہے اور باطل بھی خالص ہوتا ہے. اکثر اوقات حق اور باطل کو ملا دیا جاتا ہے یا مل جاتے ہیں. لوگ باطل کو حق سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور بعض اوقات باطل سے حق سے دوری اختیار کرتے ہیں. باطل سمجھ کر یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ باطل ہے, درحالی کہ وہ حق ہوتا ہے. حق و باطل خود بھی کبھی مل جاتے ہیں لیکن اکثروں کا انہیں ملایا جاتا ہے, آپس میں مخلوط کیا جاتا ہے جان بوجھ کر. چونکہ کچھ افراد کچھ طبقے ایسے ہیں جن کا مفاد مخلوط حق کے اندر اور مخلوط باطل کے اندر ہے, نہ انہیں خالص حق پسند ہے نہ خالص باطل. جب تک حق و باطل مل نہیں جاتے, جب تک حق کے اندر باطل کی ملاوٹ نہیں ہو جاتی, ان کا مفاد حاصل نہیں ہوتا. لہذا کوشش کرتے ہیں اس طرح سے حق کے اوپر ملمہ کاری کریں یا باطل کے اوپر ملمہ کاری کریں, رنگ چڑھا کر پیش کریں, الجھا دیں مطلب کو اور راستوں کو الجھا دیں, اور الجھے ہوئے راستوں پر اپنے لیے حامی, اپنے مددگار اور اپنے مفادات جستجو کریں. یہ کام بنو امیہ نے اپنی حکومت کے آغاز میں ہی شروع کیا. حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ ایسا مخلوط کیا کہ عام لوگوں پر حق تشخیص دینا دشوار ہو گیا. عام لوگوں کے لیے باطل کو سمجھنا دشوار ہو گیا. کچھ تھے جنہیں معلوم تھا حق کیا ہے وہ باطل کیا ہے, لیکن اکثر ایسے تھے جن پر معاملہ الجھ گیا تھا. اور جب راستے گم ہو جائیں حق و باطل کے مخلوط ہو جائیں پھر بعض بڑے دانا سرکردہ لوگ بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، حیرت و سرگردانی عام ہو جاتی ہے، حق کے کاموں کو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور باطل کی راہوں پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگر حق کی آواز اٹھائی جائے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور باطل کا جھنڈا اگر اٹھایا جائے اس کے نیچے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ کام بنو امیہ یعنی بیت المال خرچ کر کے، پیسہ خرچ کر کے اور دیگر وسائل اپنے بروئے کار لا کر بخوبی انجام دیا، بڑی کامیابی کے ساتھ حق و باطل کو الجھایا، خوب الجھایا، مکس کیا اس کو۔ بڑے بڑے صاحب نام لوگوں کی خدمت حاصل کی انہوں نے، انہیں لالچ دے کر اور مقام دے کر، پوسٹ دے کر، منصب دے کر، انہیں کسی کو قاضی اور قضات کا درجہ دیا، کسی کو سرکاری عالم کا درجہ دیا، کسی کو دربار میں کوئی مقام دیا، کسی کو پیسوں کی تھیلیوں سے نوازا، جس طرح کی جس کی ضرورت تھی، نفسیات تھی، اس کو اسی طرح سے خرید کر اس سے جو کام لیا وہ یہ کہ عوام کی نظروں میں، پبلک کے اندر حق و باطل کو مخلوط کر دیا جائے، حق واضح نہ ہو باطل بھی واضح نہ ہو، تاکہ لوگوں کے اندر الجھن پیدا ہو جائے۔ یہ روش ہے ستمکاروں کی اور ظالموں کی جو آج بھی جاری ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق نما کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جو کام آپ میڈیا پر صبح شام سنتے ہیں، ٹی وی چینلز پر سنتے ہیں، تبصرے سنتے ہیں کہ کسی طرح حق کو باطل اور باطل کو حق کیا جائے، یہ ٹی وی چینل سستے تو نہیں بنتے، ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بہت سادہ سا ٹی وی چینل اگر آج شروع کیا جائے، سیٹلائٹ چینل شروع کیا جائے، کروڑوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر، یعنی دسیوں کروڑ یا بیسیوں کروڑ روپے سے ایک ٹی وی چینل شروع ہوتا ہے، اور اس ٹی وی چینل پر ایک نام نہاد سکالر بٹھا دیا جاتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ دین کے نام پر لوگوں کے ذہنوں کو الجھائے، حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے پیش کرے، یعنی حق کے لفافوں میں باطل ڈال کے پیش کرے اور باطل کے لفافوں میں حق کو ڈال کر پیش کرے، یعنی اس طرح سے پیش کرے کہ دنیا کو سمجھ میں نہ آئے حق بجانب کون ہے اور باطل بجانب کون ہے، اور اس کام کو کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت ایسے ٹی وی چینل مختلف زبانوں میں ہیں، لیکن اردو یا انگلش میں جو یہاں دیکھے جاتے ہیں زیادہ، یہ بات ان چینلز کے اندر عام پھیلائی جاتی ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے ایک کلمہ گو کے خلاف جنگ کی، تو آیا کلمہ گو کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ اس بات پر کبھی بھی سوال نہیں اٹھایا کہ کلمہ گو لوگوں پر خودکش حملہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کلمہ گو لوگوں کی مسجد پر حملہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کلمہ گو سے بڑھ کر اہل نماز، اہل شریعت، آیا ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا، اس کی بات نہیں کرتے کہ آیا کلمہ گو کے جلوس پر حملہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کلمہ گو کی آزاداری پر حملہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کلمہ گو شخصیات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے گولیوں کا یا نہیں بنایا جا سکتا، اس بابت نہیں بولیں گے، یہ بات کریں گے کہ سید الشہداء نے جو قیام کیا اس کو بٹھا لیتے ہیں، محرم اور عزا کے دنوں میں بالخصوص سال بھر یہ کام مشغول رہتے ہیں، لیکن خصوصاً ان ایام عزا میں کوئی پروگرام رکھ لیں گے، کربلا، حسین شناسی، کوئی عنوان دے کر اور اس کے اندر نام نہاد سکالرز کو بٹھا کر انہیں وہ ٹاپک دے دیں گے کہ آپ بتاؤ کہ سید الشہداء نے جو قیام کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، وہ اپنی ذہنی الجھن لوگوں کے درمیان پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک بات یہ کہ آیا کلمہ گو کے خلاف قیام کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یزید کلمہ گو تھا ان کے نزدیک، اور سید الشہداء نے ایک کلمہ گو کے خلاف قیام کیا، اس کی حکومت کا انکار کیا، آیا یہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ سوال اٹھانا، جواب جو بھی ہو، جواب سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ سوال اٹھانا خود الجھن پیدا کرنا ہے. نفسیاتی حربہ ہے کہ بعض اوقات سوال اٹھا کے کسی کے ذہن کو پریشان کر دیں. آپ سوال ہی ایسا اٹھائیں کہ جواب بے شک دیتے رہیں، وہ ہزار جواب دیں، لیکن سوال نے جو الجھن پیدا کر دی ہے وہ جواب سے ختم نہیں ہوتی. یہ وہی رویہ ہے اور وہی طریقہ جو بنو امیہ نے، بنو امیہ نے اس زمانے سے شروع کیا اور آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے، اور اچھے خاصے ذہن متاثر ہوتے ہیں. سوچتے ہیں بعض لوگ اس بات پر، معلوم نہیں آپ نے وہ مثالیں دیکھی ہیں، نمونے دیکھے ہیں یا نہیں، لیکن ہے اس ملک کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو متاثر ہوتے ہیں ان سوالات سے اور متاثر ہوتے ہیں اس جواب سے. یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے پیش کیا جاتا ہے. اسی لیے سید الشہداء علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے، روانگی سے قبل اپنے قیام کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو تمہارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، الجھا دیا گیا ہے تمہارے ذہن کو کہ کسی ظالم کے خلاف قیام نہیں کیا جا سکتا، کسی کلمہ گو کے خلاف قیام نہیں کیا جا سکتا، یہ غلط ہے، یہ دین نہیں ہے اور یہ شر نہیں کہلاتا، یہ واجب ہے، اس کو ظلم نہیں کہتے، اس کو فساد نہیں کہتے. انی لم اخرج اشر ولا بطرا، یہ ظلم نہیں ہے، یہ فساد نہیں ہے، یہ فتنہ نہیں ہے، یہ واجب ہے تمہارے اوپر کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، یزید کے خلاف آواز اٹھاؤ تم، اور جو آواز نہیں اٹھائے وہ باطل پر ہے. دین تعلیم دیتا ہے اس بات کی کہ جو بھی ستمکار کو ستم کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے ستم پر چپ ساتھ لے، خدا اس چپ رہنے والے کو ستمکار کے ساتھ محشور کرے گا. اس کا حشر قیامت میں ستمکار کے ساتھ ہوگا. جہنم میں اس کا درجہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ظلم کو یہ دیکھتا رہا اور بولا نہیں. وہ ظلم کسی پر بھی ہو رہا ہو اور کوئی وہ ظلم کر رہا ہو، تماشا دیکھنے والا، خاموش رہنے والا، چپ ساتھ لینے والا ظالم کے ساتھ شمار ہوگا. اور یہ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی ہدایت کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے جو ہدایت کے فارمولے بنائے ہیں، ان فارمولوں میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھو خدا نے حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے، حق کو الگ کر دیا ہے، باطل کو الگ کر دیا ہے. اب کبھی بھی حق کو باطل سے نہیں ملانا اور باطل کو حق سے نہیں ملانا. سب سے بڑا ظلم وہ انسان کرتا ہے جو حق و باطل کے درمیان آپس میں آمیزش کر دیتا ہے. سب سے بڑی ملاوٹ یہ ہے. دودھ پانی ملانا بھی ملاوٹ ہے اور گناہ، لوگوں کی ضروریات زندگی میں ملاوٹ کرنا یہ بھی جرم ہے اور گناہ، لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جب حق کے راستے کو باطل کے راستے کے ساتھ ملا کر پیش کر دیا جائے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصرار کیا کہ خبردار، یہ دیواریں جو حق و باطل کے درمیان قائم کی جا رہی ہیں انہیں مت گرانا. اشارہ کیا آپ کی خدمت میں بعض ان دیواروں کی طرف جو قرآن نے قائم کی ہے، لیکن بات سمجھتے ہیں کہ عین دین یہ ہے، آج ہم پر عین فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم یہ دیواریں گرا کر حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے پیش کریں. یعنی آج ہم ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں ان جیسا ثابت کریں جن کا خدا کی راہ میں کچھ بھی پیش نہیں ہوا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں کچھ بھی قدم نہیں اٹھایا، ان کو ہم ایک ثابت کریں. قرآن مجید نے حتیٰ یہاں تک مومنین کے درمیان فرق کیا کہ مومن بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، مومنین کے درجات ہیں، ان درجات کا بھی آپ خیال رکھو. یہ درجات نسب کے لحاظ سے نہیں ہیں، یہ درجات پیسے کے لحاظ سے نہیں ہیں، یہ طبقات رنگت کے لحاظ سے نہیں ہیں، نسل و قومیت و قبائل کے لحاظ سے نہیں ہیں، بلکہ کارکردگی کے لحاظ سے درجات خدا نے بنا دیے اور فرما دیا لن یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون، کہ مومن ہے، دونوں گروہ مومن ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. مجاہدون یعنی جو راہ خدا میں فعالیت کرتے ہیں، جو راہ خدا میں کوئی قدم اٹھاتے ہیں، راہ خدا میں کوئی کوشش کرتے ہیں، یا عملی کوشش کرتے ہیں، یا فکری کوشش کرتے ہیں، یا علمی کوشش کرتے ہیں، جو قدم بھی راہ خدا میں اٹھاتے ہیں وہ لوگ، اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا راہ خدا میں، ان دونوں کو کبھی بھی ایک جیسا مت سمجھو. یعنی کہ جب تعارف کرواتے ہو یہ بھی بہت بڑے مومن ہیں، یہ بھی بہت بڑے مومن ہیں، لیکن یہ ہمیشہ راہ خدا میں فعال رہتے ہیں، ان کو سرے سے توفیق نہیں ہوتی اپنی دکان سے باہر آئے، لیکن ہماری نظروں میں دونوں بڑے عظیم مومن ہیں. جب بھی بات ہوتی ہے دونوں کو یکساں موقع دیا جاتا ہے، جب بھی رائے طلب کی جاتی ہے دونوں سے ایک جیسی رائے طلب کی جاتی ہے، اور جب بھی امتیاز تقسیم ہوتا ہے دونوں کو ایک جیسا امتیاز دیتے ہیں. درحالی کہ خدا نے فرمایا یہ ایک جیسے نہیں ہے. جو خدا کی راہ میں کوشش کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جنہوں نے خدا کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے حتی یہاں تک فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کن مناسبتوں سے اور کس موقع پر اسلام قبول کیا، ان میں بھی آپس میں فرق ہے. کس موقع پر یہ حق کی طرف آئے، آئے تو سارے آئے، بعض پہلے آئے بعض دیر سے آئے، لیکن مواقع بڑے اہم ہوتے ہیں، مناسبتیں فرصتیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ان فرصتوں کے اندر جو کام انجام پائے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو بھی کہا ایک جیسا کام نہیں ہے. عام ہماری کامن سینس عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ہر کام ہر جگہ انجام دینا یہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کا فرق ہوتا ہے. میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد قرآنی مثال کی طرف آتے ہیں. اگر ایک شخص بہت ضرورت مند ہو، اتنا ضرورت مند کہ اس کے پاس دوا اور علاج کے پیسے نہیں ہیں، ہیں ایسے لوگ مومنین مسلمین اس ملک کے اندر فراوان ہیں، فقر و فاقہ عام ہے، ان فاسد حکومتوں کا دیا ہوا تحفہ، ان غاصب حکومتوں کا دیا ہوا تحفہ، اس ظالمانہ نظام کا تحفہ انہی عوام کے لیے جن کو اپنے ووٹوں سے چنتے ہیں، جنہیں انتخاب کرتے ہیں کہ او ہم پر ظلم کرو، ہم پر ستم کرو، ہماری روٹی بھی چھین لو، خود ووٹ دیتے ہیں ان کو. کبھی ریفرنڈم میں کسی وردی والے کو دیا، کبھی الیکشن میں کسی غیر وردی والے کو دیا، پھر خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے دل سنورنے والے ہیں. ایک کو ووٹ دیتے ہیں آٹا نہیں ملتا، دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں بجلی نہیں ملتی، جو جو ووٹ دیتے جاتے ہیں ایک ایک چیز غائب ہوتی جاتی ہے، ایک ایک چیز زندگی سے باہر نکلتی جاتی ہے، لیکن یہ پھر بھی ووٹ لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کون ایسا چور ہے بڑا جو ہم سے سب کچھ چھین لے، ہم اس کو بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. اس ملک کے اندر اس ظالمانہ نظام کی وجہ سے، بے عدالتی کی وجہ سے فقر و فاقہ عام ہے، بھوک عام ہے. اگر ایک شخص مریض ہو، اس کا بیٹا مریض ہو، بچہ مریض ہو، اور موت و حیات کی کشمکش میں ہو، مثال کو توجہ سے سنیے گا، آج تو اتنی دیر نہیں ہوئی کہ اونگ آ جائے، اونگ سے تھوڑا سا فاصلہ ہے ابھی وقت میں. اس مثال کو توجہ سے سنیے گا، نتیجہ لینا ہے اس مثال سے. ہم نے اس کا بچہ مریض جو موت و حیات کی کشمکش میں ہے، بچے کی دوا ملتی ہے 100 روپے کی، اگر آج اس وقت اس بچے کو 100 روپیہ مل جائے اس کی جان بچ سکتی ہے، اور اگر 100 روپیہ نہ ملا، دوا نہ ملی، خدا نہ خواستہ یہ بچہ ہاتھ سے جا سکتا ہے. ایک شخص عین اسی وقت آتا ہے اور اللہ کی دی توفیق سے اس محتاج یا اس ضرورت مند انسان کو اس ٹائم پر 100 روپیہ دے دیتا ہے، اس 100 روپے سے وہ جا کر دوا خرید کے اپنے بچے کو پلا دیتا ہے، بچہ جانور ہو جاتا ہے، خدا اس کو صحت و حیات عطا کر دیتا ہے. یہی شخص، اس کے دن سنور جاتے ہیں، اس کا فقر ختم ہو جاتا ہے، فاقہ ختم ہو جاتا ہے، اب خود اس کے پاس کم از کم روزگار گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کا سامان موجود ہے، موت و حیات کی کشمکش میں نہیں ہے. عید کا موقع آ گیا، آپ نے دیکھا اس کے بچے کے پاس عید کا جوڑا نہیں ہے، یہی بیمار بچہ، اور آپ نے عید کے لیے اس کو، کسی نے عید کے لیے اس کو 10,000 روپے دے دیے، عید کے کپڑوں کے لیے، جوتوں کے لیے 10,000 روپے دے دیے اس کو، اس نے بھی جا کر خرید کے اپنے بچے کو عید کا جوڑا پہنا دیا، ہنسی خوشی دوسروں کے بچوں کی طرح یہ بھی عید منا رہے ہیں، ان کے گھر میں بھی کھانا پک رہا ہے۔ یہ دو کام ہیں، ایک شخص نے، ایک مومن نے 100 روپیہ دیا، دوسرے مومن نے 10,000 روپیہ دیا۔ اب آپ سوچئے کہ جب ان دونوں اعمال کو تولا جائے، کس عمل کا اجر زیادہ ہے، کس نے بڑا کام کیا، اس شخص نے جس نے 100 روپیہ دیا، اس کا عمل کا اجر بڑا ہے، اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ کیوں؟ اگرچہ پیسہ تھوڑا دیا، 100 روپیہ دیا، لیکن اس 100 روپے نے بچے کی جان بچا لی، اس 10,000 روپے نے بھی، وہ بھی اچھا کام تھا، لیکن اس 10,000 نے جان نہیں بچائی بلکہ بچے کا دل خوش کر دیا، اس نے بھی عید کا جوڑا پہن لیا، اس نے بھی عید کا دن اچھے طریقے سے خوشحالی کے ساتھ بسر کر لیا، دوسروں کی طرح نظر آنے لگا۔ یہی معاملہ جب آپ کے پاس آئے، آپ کو کہا جائے آپ اس کو، اس عمل کو تولیں، اس عمل کو نمبر دیں، اگر عدالت موجود ہو تو عدالت کے اندر، انصاف کے اندر، عادلانہ کارروائی کے اندر کہا جائے کہ یہ 100 روپیہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس نے جان بچائی ہے۔ عزیزم، خدا کی ذات عادل ہے، خدا عدد کو نہیں دیکھتا، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا، خدا نے عمل کو دیکھنے کی کس موقع پر انجام پایا ہے یہ عمل، وہ عمل اگر مناسب موقع پر انجام پایا ہے، اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، خدا کی بارگاہ میں بڑا عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن جب وقت گزر جائے اور بعد میں ڈھیروں عمل انجام دے انسان، اگرچہ وہ عمل اچھے ہوتے ہیں، اجر ضرور ملتا ہے، لیکن اس عمل کی طرح نہیں ہوتا جو برموں کا انجام دیا جاتا ہے۔ جو برموں کا انجام دیا جاتا ہے۔ اب ذرا اسی تناظر میں، جو مکتب آپ کی خدمت میں مثال سے عرض ہوا، ایک اور پرانی مطلب سے پہلے ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ وہ جو بات آپ نے سنی ہوئی ہے، بہت سنی ہوئی اور آزبار ہے، آپ کو نئی بات نہیں ہے، لیکن جہت اس کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فقط زاویہ نگاہ آپ کا بتا رہا ہوں کہ اس دید سے اس عمل کو دیکھیں۔ خداوند تبارک و تعالی نے جنگ خندق کے اندر، جنگ احزاب میں، امیر المومنین کی شمشیر کی ایک ضربت کو تولا، اس کی قیمت لگائی، اور کیا فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ امیر المومنین کی ضربت جو عمر ابن عبدود پہ ماری اور اس کا کام تمام کیا، یہ ضربت ثقلین کی عبادت سے برتر ہے، یعنی جن و انسان دونوں کی عبادتوں سے برتر ضربت ہے، یہ یعنی تمام عبادتوں سے برتر عبادت ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ اس عمل کو کتنی دیر میں حضرت نے انجام دیا؟ امیر المومنین کی ضربت برق رفتار ہوتی تھی، برق رفتاری سے، یعنی آپ اگر بہت زیادہ ٹائم اس کے لیے ذہن میں رکھیں تو 1 سیکنڈ، یعنی بہت زیادہ وقت بھی اگر رکھیں، وہ 1 سیکنڈ سے کم عرصے میں پڑتی تھی جا کر دشمن کے اوپر۔ اتنے 1 سیکنڈ کا عمل، 1 سیکنڈ میں حضرت نے ایک عمل انجام دیا۔ یہ 1 سیکنڈ کا عمل خدا کی بارگاہ میں جن و انسان کی عبادتوں سے برتر ہے۔ کیوں برتر ہے؟ کیونکہ علی نے انجام دیا نہ، چونکہ علی نے ایک ضربت نہیں لگائی، علی نے بہت ضربتیں لگائی، اس سے پہلے بھی ضربتیں لگائی، اس کے بعد بھی بڑی ضربتیں لگائی، اور صرف امیر المومنین نے نہیں، دوسروں نے بھی بہت ساری ضربتیں لگائی۔ اگر امیر المومنین کا ہر عمل اس طرح سے ہوتا تو ہر عمل کے بارے میں رسول اللہ فرماتے، لیکن اسے ایک ضربت کے بارے میں فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ چونکہ یہ ضربت بہت حساس موقع پر لگی، ایک طرف احزاب، احزاب کا مطلب یعنی تمام اسلام دشمن گروہ، احزاب کا جدید نام لوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یعنی نیٹو، احزاب یعنی نیٹو، یعنی تمام اسلام دشمن طاقتیں مشرکین کی سرپرستی میں،
مشرکین مکہ کی سربراہی میں سب جمع ہو کر احزاب جتنے گروہ جتنے قبائل جتنے دشمن تھے سب کے سب مل کر آئے اور انہوں نے آ کر اسلام کا محاصرہ کیا. اس محاصرے کے وقت اس نیٹو کے مقابلے میں کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی. ان کا سب سے بڑا سورما عمر بن عبد الود توہین آشکار کر رہا تھا, کھلی توہین کر رہا تھا, اسلام کی توہین, خدا کی توہین, اعتقاد کی توہین, رسول کی توہین, مسلمانوں کی توہین اور قرآن کی توہین. جب وہ توہین کرتا ہوا مسلسل آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. یہ جملہ ایسا رسول اللہ نے کبھی بھی نہیں فرمایا کسی بھی جنگ میں, کسی جنگ میں یہ نہیں فرمایا. فرمایا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. اور ہر دفعہ جب امیر المومنین اٹھے تو بٹھا دیا, کہا کہ آپ بیٹھے, میں دیکھنا چاہتا ہوں اور اس پورے لشکر میں کون ہے جو اس موقع پر اٹھ کر اس کا جواب دیتا ہے. لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا. امیر المومنین اٹھے, رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے علی کو سوار کے مقتل میں میدان میں بھیجا, میدان جنگ میں بھیجا. اور پھر اس کے بعد جب امیر المومنین نے ضربت لگائی تو اس وقت رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا. کیوں؟ کہا کہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی یہ دو نفر کی جنگ نہیں ہے, دو گروہ کی جنگ نہیں ہے, یہ پورے اسلام کی پورے کفر کے ساتھ جنگ ہے. یعنی یہ وہ موقع آ گیا کہ جب پورا کفر سمٹ کر نیٹو اس زمانے کا پورا کفر سمٹ کر پورے دین کے مقابلے میں آ گیا. آج کی جنگ میں جو ضربت لگائے گا تو وہ صرف اس نے دشمن نہیں مارا, اس نے اسلام بھی بچا لیا اور اس نے کل کے کل کفر کو نابود کر دیا اس نے. اس لیے اس ضربت کا اتنا اثر ہے, یعنی اس ضربت کے ذریعے سے دین بچ گیا ہے. بعض موقع ہوتے ہیں حساس, اس موقع پر اگر امیر المومنین کی ضربت نہ ہوتی تو کل کا کل کفر کل کے کل ایمان پر چھا جاتا, پورے ایمان پر چھا جاتا, پورے اسلام پر چھا جاتا. اس ایک ضربت نے اسلام کو بچا لیا. آج اگر سکلین کی عبادتیں ہو رہی ہیں تو دین باقی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہیں, اور وہ سب اس ضربت کے رہینے منت ہے. یہ ایک نمونہ ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ رسول ان کو اللہ کا نظام بتا دے, اللہ کے فارمولے ان کو سمجھا دے. کہ خدا کثرت کو نہیں دیکھتا, خدا یہ دیکھتا ہے کس موقع پر تم نے کیا کام کیا ہے, کس موقع پر کیا کام کیا ہے. ممکن ہے عزیزم ہم کسی موقع پر بڑا چھوٹا سا قدم اٹھائیں لیکن وہ ہمارا چھوٹا سا قدم دین کو بچا لے, اور جب وہ موقع نکل جائے بہت بڑے بڑے قدم اٹھاتے رہیں لیکن اس بڑے بڑے قدم سے کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. آج دیکھ رہے ہیں آپ دنیا کے اندر غزہ میں جب بمباری ہو رہی تھی, جب ستم ہو رہا تھا, جب کربلا برپا تھی, جب ان بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا تھا, پارا پارا کیا جا رہا تھا, یہ عرب بے غیرت حکمران چپ ساتھ کے بیٹھے رہے. حسنی مبارک نے بارڈر بند کر دیا, وہ فرات کا دروازہ بند کر دیا, نہر بند کر دی تاکہ یہ مظلوم حتی جان بچا کے باہر بھی نہ جا سکے. اردن کے شہنشاہ نے کھلی چھٹی دی, اپنے اسلحے کا ڈپو اسرائیل کے لیے کھول دیا. سعودی عرب کے فرمان روا نے اس وقت شہ دی اسرائیل کو کہ یہ فرصت ہے تمہارے پاس, تین ہفتوں کے اندر اندر حماس کا کام تمام کر دو. اس وقت یہ کہا انہوں نے, لیکن جب خدا نے ان کو ذلت دکھائی اور وہ شکست کھا کر پیچھے ہٹے پسپا ہوئے, تو آج یہی حکمران یہی بے غیرت عرب یہ بلین ڈالر اعلان کر رہے ہیں غزہ کی مدد کے لیے کہ ہم غزہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. نہ, اس وقت ایک راہبر نے غزہ کی حمایت میں آواز اٹھائی کہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے ان مظلوموں کی دفاع میں, ان کی دفاع میں ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور اس کے بعد آج جو کئی بلین ڈالر اعلان ہو رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں یہ ایک بلین بھی جائے گا یا کئی بلین ڈالر بھی جائیں گے اور وہ اس حسینی رہبر کا فرمان بھی جائے گا تو خدا کی بارگاہ میں جب تلے گا تو خدا کہے گا یہ ایک فرمان سکلین کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ اس نے غزہ کو بچا لیا، اس نے حماس کو بچا لیا۔ کون سا عمل کس موقع پر انجام دیا، اور یہ فارمولے قرآن کے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے آپ عمل کرو لیکن موقع بھی دیکھو، بعض اوقات تمہارا چھوٹا سا عمل دین بچا لیتا ہے، اسلام بچا لیتا ہے، قوم کو بچا لیتا ہے، اور بعض اوقات تمہارے بڑے بڑے عمل بھی کسی کام نہیں آتے۔ اس لیے قرآن توجہ فرمائے، قرآن کا یہ قرآن کا فارمولا ہے، دیا ہوا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ خداوند نے فرمایا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لگائے، یہ برابر نہیں۔ ایک اور دیوار کھڑی کر دی، ہم نے گرا دیے یہ دیواریں، آج ان کا خیال نہیں رکھتے۔ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان اور فتح مکہ کے بعد کے مسلمان۔ ایک مجلس میں یہی مطلب بیان کرتے ہوئے سوال کیا مومنین کی خدمت میں کہ آپ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں یا بعد کے؟ سب نے کہا کہ بعد کے، چونکہ ابھی قرآنی اصطلاح سے آشنا نہیں ہوئے تھے، وہ ٹائم کو دیکھ رہے تھے، ہجری کو دیکھ رہے تھے، سن کو، کہ اس سنہ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور ہم تو آج 1400 سال بعد مسلمان۔ ٹھیک، انہوں نے جنتری کے لحاظ سے کہیں یا ڈائری کے لحاظ سے، ٹائم کے لحاظ سے دیکھا تو ٹھیک کہا انہوں نے، لیکن انہیں قرآنی اصطلاح معلوم نہیں تھی، چونکہ قرآن کو ہم سمجھتے کم ہیں، گھروں میں رکھا ہوا ہے تبرک کے لیے کہ چور نہ آئے گھر میں، قرآن کو ہم نے ڈیٹیکٹر کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ قرآن ڈیٹیکٹر نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، صبح و شام پڑھنے کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، دیکھیں آپ کی زندگیاں کیسے سنورتی ہیں۔ اب کوئی شعبہ ہماری زندگی کا نہیں ہے جہاں پر قرآن رہنمائی نہ کر رہا ہو، نور ہے قرآن۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ آپ قرآن سے سروکار رکھیں، انس بڑھائیں، پڑھیں، تلاوت کریں صبح و شام، معانی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، غور کریں قرآن کے مطالب میں، دیکھیں قرآن کس طرح ہماری رہنمائی کر رہا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آج سے عہد کر لیں کہ شروع کر دیں ایک صفحہ روز، یوں نہیں کہ پورا پورا سورہ پڑھیں کہ تھک جائیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، ایک عہد کر لیں کہ میں نے ایک صفحہ روز، ایک صفحہ زیادہ تو نہیں ہے نا جی، زیادہ ہے، زیادہ نہیں، آپ بولتے نہیں ہیں، میں سب تو زیادہ کہہ دیا میں نے، ایک صفحہ زیادہ نہیں ہے، ایک صفحہ، یہ جوانان عزیز خصوصاً ان سے تقاضا ہے کہ ایک صفحہ عہد کر لیں کہ ہم نے روز قرآن کا پڑھنا ہے، مفہوم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پہلے قرآن سیکھیے، پڑھیے۔ شان مومن نہیں ہے کہ اسے اپنا قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، یہ شان مومن نہیں، انسان منہ دکھانے کے قابل نہیں، نہ خدا کو منہ دکھانے کے قابل، نہ رسول کو منہ دکھانے کے قابل، نہ آئمہ کو منہ دکھانے کے قابل۔ یا ہم آتے ہیں نا، آتے ہیں ادھر مجلس میں آتے ہیں، آیا سید الشہداء کو منہ دکھانے کے قابل ہیں جب قرآن پڑھنا نہ آتا ہو؟ وہ حسین جس نے کٹی ہوئی گردن کے ساتھ بھی قرآن پڑھا، شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھا، تلاوت کی، اس امام کے پاس آئے، اس کی مجلس میں آئے اور قرآن پڑھنا نہ آتا ہو؟ پڑھنا پہلا قدم ہے، سمجھنا ہے اس کو، عمل کرنا آخری مقصد، عمل کرنا ہے، لیکن پڑھنا آئے گا تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عہد کریں کہ قرآن سیکھیے، پڑھیے
اور غور کریں قرآن کے اندر، بہت لطف اندوز ہوں گے، میں یہ وعدہ دیتا ہوں آپ کو، لذت محسوس کریں گے زندگی میں، لطف اندوز ہوں گے، الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو آج نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، باغوں کے پاس جاتے ہیں، دم پڑواتے ہیں، پھوکے مرواتے ہیں، یہ سارے مسائل مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی، دل کے اندر سکون آئے گا، چین آ جائے گا آپ کے دل کے اندر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور قرآن ذکر خدا ہے، ذکر ہے نا، کلام خدا ہے، کلام خدا سے دلوں میں اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے دلوں کے اندر، تجربہ کر کے دیکھیے۔ یہ قرآن اصطلاحات ہمارے روزمرہ کا معمول بن جائے۔ ابھی بہت ساری اصطلاحات ہیں، ایس ایم ایس کی، چیٹ کی، جو ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے، بڑوں کو بھی معلوم ہے، بوڑھیوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی معلوم ہے، کیونکہ آ گئی ہے ہماری زندگی میں، جب سے موبائل آیا، جب سے کمپیوٹر آیا، جب سے یہ چیزیں آئی، تو یہ ساری اصطلاحات آشنا ہو گئے۔ آج سے 5-10 سال پہلے کوئی بھی یہ باتیں نہیں جانتا تھا، لیکن آج سارے یہ جانتے ہیں۔ وہ ایک تنزیہ نظم بھی میں نے چند روز دیکھی، اخبار میں لکھی ہوئی تھی، اس میں کمپیوٹر کی اصطلاحات کے ساتھ ایک شخص نے دعا مانگی خدا سے، کمپیوٹر کی زبان میں، یہ جو چیٹنگ کی زبان ہے یا سافٹ ویئر کی زبان ہے، اس زبان میں خدا سے اس نے دعا مانگی کہ اے خدا یا میرا رزق تو انٹر کر دے اور میری ساری مشکلات ڈیلیٹ کر دے۔ وہ اس طرح کی زبان سے اس نے خدا سے دعائیں مانگی اس نے۔ مثلا وہ کس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی حاوی ہو گئی ہے یہ زبان پر۔ اتہ شاعروں نے ان اصطلاحات میں شعر کہنا شروع کر دیا۔ آخر کمپیوٹر تو ہماری زندگی میں آئی، کتنے عرصہ گزرا ہے جی؟ یہ 10-15 سال گزرے نا، دنیا میں تو قدیم سے آیا ہوا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں یہ 15-20 سال سے آیا ہے، 10-15 سال سے آیا ہے۔ 10-15 سال سے جو چیز آج آ گئی، اب ہم دعائیں بھی اسی کی زبان میں مانگ رہے ہیں کہ خدایا میری مشکلات ڈیلیٹ کر دے، ان کو ریموو کر دے، مثلا ان کو ٹرانسفر کر دے، ان کو، جو کمپیوٹر کی اب میں زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا، کہ خدایا میری پروفائل چھپا کے رکھنا، مثلا اس سے کسی کو آگاہ نہ ہونے دینا۔ وہ اس طرح کی بڑی خوبصورت نظم کسی نے لکھی ہوئی تھی۔ اگر یہ اصطلاحات ہم لے آئے اپنی بول چال کے اندر، قرآن کو بھی لے آئے اپنی بول چال کے اندر، قرآن کی زبان میں اللہ سے مخاطب ہو، قرآن کی زبان میں ایک دوسرے سے بات کریں، اور قرآن کی زبان جلدی سمجھی جاتی ہے، جلدی مانی جاتی ہے، جلدی اس پر عمل ہوتا ہے، چونکہ آئمہ نے ہم سے قرآن کی زبان میں بات کی ہے، اور متوقع ہے کہ ہم بھی قرآن کی زبان میں جواب دیں، قرآن کی زبان میں جواب دیں۔ لہذا قرآنی ٹرمینالوجی سے آشنا رہیں، قرآن کی اپنی خاص مخصوص زبان ہے، عربی کے علاوہ سمجھانے کی زبان، اپنی خاص اصطلاح ہے قرآن کی، انہی میں بات کرتا ہے قرآن۔ مثلا قبل از فتح مکہ اور بعد از فتح مکہ، اس سے مراد ٹائم نہیں ہے، یعنی ڈائری کے لحاظ سے یا سن کے لحاظ سے کہ جنوری فروری میں مراد نہیں ہے، اس سے مراد ایک خاص اصطلاح ہے۔ یعنی مسلمانوں کے دو گروہ ہیں، دو طرح کے مسلمان، ہمیشہ ہر دور میں دو طرح کے مسلمان ہیں، وہ مسلمان جو فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، اور وہ مسلمان جو فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں۔ توجہ فرمانا غور سے، جب یہ بیان ہو جائے گا تو پھر کوئی پسند نہیں کرے گا فتح مکہ کے بعد کا مسلمان ہونا، سب کہیں گے کہ ہمیں فتح مکہ کے پہلے کے مسلمان ہیں، اگرچہ جو فتح مکہ کے بعد کے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہم نہیں ہیں، فتح مکہ کے بعد کے مسلمان نہیں۔ کون سے ہیں یہ دو گروہ؟ قرآن بیان کیا کرتا ہے، میں خود قرآن سے آپ کی خدمت میں پڑھوں، درود پڑھیے محمد والے محمد،
جو دس سے انقلاب ہے۔
پڑھی میں اس آیا کو آپ کے لیے تلاش کر لوں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ حدید میں یہ آیا نازل فرمائی ہے. سورہ مبارکہ حدید میں آیا نمبر 10 میں ہے. میں آیا پڑھتا ہوں پھر مفہوم عرض کرتا ہوں. وما لکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لکم ان لا تنفقوا فی سبیل اللہ. کیا مشکل ہے, کیا رکاوٹ ہے کہ تم راہ خدا میں کچھ خرچ نہیں کرتے, انفاق نہیں کرتے. کل عرض کیا نا انفاق کا مطلب. انفاق عربی زبان میں ہے جو نفق سے لیا گیا ہے. نفق کا مطلب ہوتا ہے سرنگ, ٹنل. ٹنل جس کے دو راستے ہوں, اگر ایک ہی راستہ ہو وہ غار ہے, اگر دو راستے ہوں تو ٹنل ہے. اور دو راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ ایک سے جائے اور ایک سے نکلے, نہ کہ دونوں راستوں سے آئے. یہ دو ہاتھ بھی اسی لیے ہیں کہ ایک سے لو دوسرے سے دو, نہ کہ دونوں سے سمیٹنا شروع کر دو. ہمارے ایک استاد تھے اسکول میں, اگر ہیں تو خدا خوش رکھے انہیں, وہ یہ اکثر آتے تھے ہمیں توبیخ کرتے تھے کلاس میں اسکول میں. تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ کو پتا ہے کہ خدا نے یہ دو کان اس طرح سے کیوں نصب کیے ہیں بالکل ایک لائن میں؟ پھر خود ہی اس کی وضاحت کرتے تھے کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو. نہ کانوں کے لیے اس لیے نہیں دو کان دیے کہ ایک سے سنو دوسرے سے, لیکن دو ہاتھ اسی کے لیے دیے کہ ایک سے لو دوسرے سے نکالو. دو کان اس لیے نہیں ہے کہ اب سارے دو دو چیزوں سے یہی کام کرنا ہے, ایک سے لینا اور ایک سے نکالنا. لہذا ایک کان میں ڈالیں دوسرے کان سے نکال دیں. نفق یعنی ٹنل, یعنی دو راستے. رزق کے دو راستے بناؤ, ہمیشہ مال کے دو راستے بناؤ, ایک راستہ جہاں سے آئے اور ایک راستہ جہاں سے جائے. جہاں جائے وہ نہ پیٹ میں جائے بلکہ خدا کی راہ میں جائے. ایک سرنگ اس کا ایک رخ اللہ کی راہ کی طرف بنا دو, ایک رخ فیکٹری میں, ایک رخ دکان میں, دوسرا رخ اس کا راہ خدا میں, کہ وہاں سے آئے اور ادھر سے راہ خدا میں جاتا جائے. انفاق کی بڑی اہمیت ہے. انفاق در راہ خدا, اور فقط نہ مال بلکہ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کا ٹنل بنا دو. جو خدا نے دیا ہے, علم دیا ہے تو علم کے بھی دو راستے ہو, ایک طرف سے علم آئے اور ایک طرف سے نکل رہا ہو, نہ کہ علم کا بھی ذخیرہ بنا لو, بوریاں بنا کے علم کی گھر میں رکھ لو اور قوم کے اندر منتقل نہ کرو اس کو. خود علم حاصل کرو, قوم کو انٹرٹینمنٹ دو. آپ نہ جو خود لیتے ہو وہی قوم کو بھی دو, نہ کہ خود گندم کھاؤ اور قوم کو جو دو, تم خود چاول کھاؤ ان کو چنے کھلاؤ. تم خود توقع رکھتے ہو کہ خدا آپ کو ہدایت دے تو قوم کو بھی ہدایت پاس کرو آگے, پھر نہ کہ ادھر سے ہدایت آئے ادھر سے گمراہی نکلے. جو کچھ خدا نے دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کر دو. جو کچھ دیا ہے آپ, جو کچھ کی فہرست بنا لیا کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا. ایک بہت مفت چیز جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ ٹائم ہے. خریدا ہے ہم نے یہ گھنٹے, یہ منٹ, یہ دن رات, یہ سال, پیسے دیے ہم نے اس کے. مفت میں اللہ نے یہ ٹائم دیا ہمیں, اور یہ اللہ کی طرف سے جو چیز ہم نے لی ہوئی ہے یہی ٹائم تک خدا کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں, کہتے ہیں وقت نہیں ہے میرے پاس. عجب وقت نہیں ہے تیرے پاس, یہ اتنا وقت تجھے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا, بس اس کو اللہ کی راہ میں خرچ. اگر انسان وقت, وقت کی بات کر رہا ہوں میں, ٹائم اللہ کی راہ میں دے دو, نہ اگر مال نہیں دیتے, جان نہیں دیتے, سر نہیں دیتے, تو کم از کم وقت اپنا خدا کی راہ میں دے دو. ٹائم کے بخیل نہ بنو. یہ بہت زیادہ بخیل ہے ایک انسان کہ جو مفت کی چیز کسی کو نہ دے. جو اللہ نے دیا اسے راہ خدا میں پیش کر دو. انفاق کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ان جو برموں کا انفاق کرتے ہیں، وہ جو مثال دی تھی آپ کو 100 روپے کی اور 10,000 روپے کی، مناسبت وہ وقت دیکھیں، جو بر وقت کام کرتا ہے اگرچہ وہ 100 روپے کا کام کرے، خدا کی راہ میں بہت بڑا کام کیا اس نے، چونکہ بر وقت کام کیا اس نے، اور جو وقت نکل جانے کے بعد بے شک خرچ کرتا رہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی اتنی قدر و قیمت، البتہ ضائع نہیں ہوتا اس کا اجر، یہ نہ سمجھے کہ ضائع ہے، اجر ہے لیکن وہ ہرگز برابر نہیں ہے. یہ دیوار اللہ نے کھڑی کر دی کہ جو قبل از فتح مکہ انفاق کرتے تھے اور جو بعد از فتح مکہ، وہ ایک جیسے نہیں ہیں. وَمَا لَكُمْ لَا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں، کیا مشکل ہے کہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا تو محتاج نہیں ہے تمہارا، زمین و آسمان سب خدا کے ہیں، اور جب زمین و آسمان سب خدا کے ہیں اور خدا آپ سے کہہ رہا ہے کچھ خرچ کرو، تو آپ کے لیے کہہ رہا ہے. اس کو بھی مثال سے بیان کرو زیادہ بہتر رہے گا. بعض لوگوں کو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں، تم بلڈ ڈونیٹ کرو، خون دو، اپنا عطیہ دو، خون عطیہ دو، نہ اس وجہ سے کہ بلڈ بینک میں خون کی کمی ہے، نہ خون کی وہاں کوئی کمی، وہاں ان کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ مزید گنجائش نہیں ہے اس کو ذخیرہ کرنے کی. کسی مریض کو بھی آپ کے خون کی ضرورت نہیں ہے، سب مریضوں کو خون لگ چکا، بلڈ بینک بھی بھرا ہوا، لیکن پھر بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خون دو. کیوں؟ کہ اس نے چیک کیا ہے آپ کو کہ آپ کی صحت اور سلامتی یہی ہے کہ تھوڑا سا خون آپ کے بدن سے نکل جائے، اتنی بیگ خون آپ کے بدن سے نکل جائے تاکہ آپ کے لیے بہتر ہے. جب خدا کہتا ہے کچھ انفاق کرو خدا کی راہ میں، تو یہ نہ کہنا خدا فقیر ہو گیا معاذ اللہ، یا خدا کے دین کی ضرورت پڑ گئی ہے، یا میرے مال سے خدا کا کام چلے گا، نہ، خدا کو ضرورت نہیں ہے، وہ غنیٌ عن العالمین، پھر مجھے کیوں کہتا ہے دو؟ اس لیے دیتا ہے کہ یہ تھوڑا سا خرچ کروں، میری زندگی صحیح و سالم رہے گی، میری حیات میں برکت رہے گی، میری زندگی پاک و پاکیزہ رہے گی، مجھے صحیح و سالم کرنا چاہتا ہے خدا، اس لیے یہ تھوڑا سا ضرور نکالو. یہ نہ سمجھو کہ دین ہمارا محتاج ہو گیا، خدا ہمارا محتاج ہو گیا. اللہ غنیٌ عن العالمین، وما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم، مومنین کو خطاب ہو رہا ہے کہ برابر نہیں ہے تم میں وہ لوگ، من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا راہ خدا میں اور جہاد کیا، وہ برابر نہیں ہے ان لوگوں کے جو فتح مکہ کے بعد آئے اور انہوں نے راہ خدا میں کچھ دیا، اور جو فتح مکہ کے بعد آئے اور انہوں نے کسی جنگ کے اندر شرکت کی، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں. کیوں؟ ٹائم کا اتنا مقام ہے، یہ اتنی اہمیت ہے کہ اگر ہم چند مہینے پہلے مسلمان ہو جاتے تو اتنی عظمت بڑھ جاتی، چند مہینے بعد میں مسلمان ہو جانے سے عظمت کم ہو گئی ہماری. بعضوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ٹائم کے لحاظ سے مثلا جو صبح مسلمان ہوا وہ افضل ہے. ابھی بتاتے ہیں اہل سنت کے ہاں یہ چیز بہت ترویج کی جاتی ہے کہ حتیٰ جو 12:05 میں مسلمان ہوا وہ افضل ہے اس پر جو 12:06 میں مسلمان، ان کے یہاں فضیلت کے درجات یہ ہیں کہ 1 منٹ پہلے 1 سیکنڈ پہلے جو مسلمان ہوا وہ افضل ہے، اور 1 سیکنڈ بعد میں جو مسلمان ہوا وہ، اور پھر اسی طرح آ کر، چونکہ جس زاویے سے بھی ڈھونڈے آ کر افضل علی ہی نکلتے ہیں، جو بھی میزان بنائیں آپ گھوم گھوم کے مطلب کو لائیں، جدھر سے بھی لائیں بات کہاں ختم ہوتی ہے؟ جا کر علی پر ختم ہوتی ہے. اگر ٹائم کو ہی لے لیں تو سب سے پہلے کون رسول اللہ کے ہاتھ پہ ایمان لائے؟ علی لائے، بس علی سب سے افضل ہے. آپ نے خود میزان بنایا ہے کہ جو سب سے پہلے آیا وہ سب سے پہلے، وہ سب سے افضل ہے، تو علی سب سے پہلے آئے، سب سے پہلے آئے، بس افضل ہونا چاہیے. لیکن کہتے ہیں ٹھیک ہے افضل ہے لیکن مصلحت نہیں ہے، افضل کو پیچھے کرو اور اور مسلحت نہیں ہے ابھی اس وقت. لیکن عزیزان علی کی فضیلت صرف چند دن پہلے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں نہیں ہے, یعنی چند دنوں نے علی کو اتنا افضل نہیں بنایا. یہ فضیلت اس کی نہیں ہے تاکہ پھر چونکہ لائنیں لگ گئی نا دوسرے نمبر پر, تیسرے نمبر پر, چوتھے نمبر پر, پانچویں نمبر پر, وہ یہ تو آگے چلتا جائے گا سلسلہ فضیلت کا. نہ, مناسبت ضروری ہے, یعنی وہ موقع جہاں پر سب کے سب پریشان و حیران کہ حق کیا ہے, فضیلت اس چیز کی ہے. جب دوسروں کو حق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, وہاں پر ایک نوجوان یا ایک بچہ جب پڑھ کر حق پہچان لیتا ہے, یہ باعث فضیلت ہے, نہ کہ چند دن پہلے آ جانا باعث فضیلت ہے. یعنی جب سب مردد ہیں, سب حیران ہیں, کسی کو حق نظر نہیں آ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا, وہاں پر ایک حق کو تشخیص دے لیتا ہے. لیکن جب سب حق کو پہچان چکے, اب حق کی طرف آنا, اس میں اتنی فضیلت نہیں. صرف ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. قبل از فتح مکہ مشکل یہ تھی کہ اسلام نو بنیاد تھا. مکہ میں تو جو سنا ہوا ہے آپ نے یہ واقعات مکہ کی زندگی کیسے تھی, رسول اللہ کی, مسلمانوں کی کیسے زندگی تھی, سنا ہوا ہے نا, اگرچہ ممبروں پر نہیں بیان کیا جاتا لیکن سکولوں میں آپ نے پڑھا ہوا ہے نا. ہمیں مکہ کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں, بتاتے نہیں ہیں, بیان نہیں کرتے, اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کوئی بیان کرے. جاننا چاہیے ہمیں مکہ سے پہلے کیا کرتے تھے, مکہ میں کیا کرتے تھے مسلمان, رسول اللہ کیا کرتے تھے, کیا مشکلات تھیں, کیا سختیاں تھیں ان لوگوں کے لیے. پھر اس کے بعد جب مدینہ آئے, مدینہ میں بھی مکہ فتح ہونے تک بڑی مشکلات تھیں. ایک تو روز روز جنگ, اور جنگ سے بھی بڑی مشکل فقر و فاقہ, حکومت ابھی مضبوط نہیں ہوئی, اور اس حکومت کے بیت المال میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا, حتیٰ جنگ لڑنے کے لیے تلواریں بھی نہیں, جنگجوؤں کے لیے گھوڑے بھی نہیں, اگر گھوڑا ہے تو اس کے لیے گھاس نہیں, چارہ بھی نہیں. یہ حالت تھی مسلمانوں کی, رسول اللہ کی سپاہ کی اور فوج کی. آج جو کہتے ہیں وسائل نہیں ہے ہمارے پاس, آج کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لینڈ کروزر ہو تو دین کی کوئی خدمت کرے, لینڈ کروزر کے بغیر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں یہی کہ دوستان بتاتے ہیں, ایک مولانا آئے, انہوں نے کہا مجھے تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کے یہاں تبلیغ کروں, تو کہا بسم اللہ, کہا مجھے انٹیریئر میں جانا ہے, تو کہا بسم اللہ انٹیریئر میں چلے جاتے ہیں. کب جانا ہے, کہا کل جانا ہے, کل آپ کے لیے ٹکٹ لے لیتے ہیں, کہا مجھے ٹکٹ بھی تھوڑا ہی جانا ہے, گاڑی چاہیے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے گاڑی کا انتظام کر دیتے ہیں, بندہ چھوڑ آتا ہے آپ کو. کہا نہ, میں جتنے دن وہاں پر رہوں لینڈ کروزر میرے ساتھ رہے, وہاں پر لینڈ کروزر پہ مجھے تبلیغ کرنی. خوب, رسول اللہ نے جو ساتھی بنائے تھے ان کے پاس کوئی لینڈ کروزر نہیں, ان کے پاس اس زمانے کے لینڈ کروزر یعنی گھوڑا, تیز رفتار گھوڑا, کچھ بھی نہیں تھا, اونٹ بھی نہیں تھا, گھوڑا بھی نہیں تھا, شمشیر نہیں تھی, نیزہ نہیں تھا, جنگ بدر لڑنے گئے خالی ہاتھ, چند تلواریں جو باری باری لے کر جاتے تھے, پہلے اس تلوار سے ایک لڑتا تھا, لڑ کے پھر واپس آ کے دوسرے کو دیتا, یہ لے کر اسی تلوار سے یہ لڑتا, زرہ نہیں تھی, ایک آدمی زرہ پہن کے جاتا جنگ کر کے واپس آتا, زرہ اتار کے دوسرے کو دیتا, وہ پہن کے جا کر جنگ کرتا, یہ حالت تھی ان کی. بیت المال میں کچھ بھی نہیں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, وظیفہ کچھ بھی نہیں, اپنے گھر سے لا کر دین کے اوپر خرچ کرنا ہے. دین اسی چیز کا نام ہے, دین سے کما کر گھر لے جانے کا نام دین نہیں ہے, گھر سے کما کر دین میں خرچ کرنے کا نام دین ہے. حضرت خدیجہ جب رسول اللہ کے حلقہ عقد میں آئی تو مالدار خاتون تھی, مال تھا ان کے پاس, لیکن جس دن اس دنیا سے گئی جاڑیوں کی جڑے چوس رہی تھی شیب ابی طالب میں, بائی کاٹ کے زمانے میں سارا مال کدھر گیا, وہ دین پہ خرچ ہو گیا, سارا مال سب خرچ ہو گیا, وہ جتنا بھی تھا وہ سارا خرچ کر دیا. یہ نہیں کہ پہلے آئی تھی ایک ملین تھا, اور جس دن اس دنیا سے گئی کئی ملین مال چھوڑ کر گئی، کچھ بھی نہیں تھا اس دن. اور اس خاندان کا کام ہی یہی ہے.
فتح مکہ سے فتح مکہ تک شدید مشکلات تھیں، بیت المال خالی، کچھ لوگ پر تول رہے تھے مسلمان ہونے کے لیے، کیونکہ دیکھا کہ روز بروز بڑھ رہا ہے، کرائے پہ کوئی نہیں لڑتا تھا، تنخواہ کسی کو نہیں ملتی تھی، کسی کو بھی نہیں ملتی تھی. اگر زخمی ہو جاتا حکومتی علاج نہیں تھا، چونکہ حکومت کا سارا خزانہ خالی تھا، وہ جب زخمی ہوتا اپنے گھر بھیج دیتے تھے، بیوی سنبھالے اس کو بھی، ماں باپ سنبھالے اس کو، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی، شادی شدہ نہیں ہے تو ماں باپ سنبھالے اپنے بیٹے کو، چونکہ انہوں نے انفاق کیا دین کے لیے، کوئی چندہ دینے والا نہیں تھا، کسب پرسی کی حالت تھا. اس وقت کچھ لوگ پار توڑ رہے تھے مسلمان ہونے کے لیے، لیکن دیکھتے کہ بیت المال خالی ہے. خالی بیت المال جس حکومت کا ہو، جس اسلام کا ہو، جس مذہب کا ہو، اس مذہب کو اپنا کے کیا ملے گا ہمیں، اس مذہب سے کیا لیں گے ہم، اس حزب و جماعت سے کیا لیں گے، اس گروہ سے کیا لیں گے جس کے خزانے میں پیسہ نہیں. لہذا بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، عالم کفر میں بتوں کے سامنے جھکتے رہے، شرک کے مرتکب ہوتے رہے. لیکن جس دن مکہ فتح ہوا، مکہ کا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ چڑھا، بعد میں جنگ حنین ہوئی، جنگ حنین کا بیت المال مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس بیت المال سے، اس مال غنیمت سے بیت المال بھر گیا. جب بیت المال بھر گیا، اسی دن بعض نے اسلام کا اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، کہا ہم مسلمان ہو گئے. اب لوگ بڑے خوش ہوئے، چونکہ وہ باہری پر کم لوگ تھے جو مسلمانوں، جن کا انہوں نے اعلان کیا، معمولی لوگ نہیں تھے. جیسے ابھی مذہب بہت بڑا کوئی جاگیردار اعلان کر دے کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، کرتے تو رہتے ہیں آج دن غریب فقیر لوگ، اس کو کہتے ہیں آپ مسلمان نہ بھی ہوتے تو کیا ہوتا، بہت خوش ہوتے ہیں نا اگر کوئی بہت بڑا اعلان کر دے میں مسلمان ہو گیا، سب خوش ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ خوش ہو گئے. ابو سفیان نے اعلان کر دیا اپنی پارٹی سمیت کہ آج سے ہم مسلمان ہو گئے، اور آ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے اور برابر کی سیٹ میں بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، کہتے تھے ہم بھی نہیں جیسے. وہ ٹائم کا فرق ہے نا، تھوڑے عرصہ پہلے آ گئے، ہم تھوڑا بعد میں، لیکن آ تو گئے ہم، صرف ٹرین لیٹ تھی ہماری، ان کی بر وقت پہنچائی، ہماری تھوڑی لیٹ تھی. قرآن نے کہا نا مسئلہ ٹرین کا نہیں ہے، مشکل لیٹ آنے اور جلدی آنے میں نہیں ہے، بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ جو مکہ کی فتح کرنے سے پہلے مسلمان ہوئے، وہ مسلمان ہوئے اسلام پر کچھ قربان کرنے کے لیے، لیکن جو فتح مکہ کے بعد مسلمان کہلاتے ہیں، یہ مسلمان ہوئے اسلام سے کچھ لینے کے لیے، اسلام سے کچھ لینے کے لیے. آج بھی یہ دونوں پارٹیاں موجود ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ سے بعد والے، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ دونوں برابر، سورہ حدید کی آیت دہم میں کہہ رہا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ان کو برابر نہ سمجھنا. یہ دیوار اگر گرا دی، دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. کبھی بھی ان دونوں کو ایک جیسا نہ سمجھنا، ہیں دونوں مسلمان. میں ذرا اشارہ کرتا چلوں، کون ہے آج کے فتح مکہ سے پہلے کے اور فتح مکہ کے بعد کے لوگ؟ آپ دیکھیے، اسلام کے لیے کسی نے کیا گیا اور اسلام سے لیا گیا، آیا آج اسلام کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، مذہب کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور مذہب کو کچھ ضرورت ہے یا نہیں. تھوڑا سا پہلے آ جائیں آپ، کچھ عرصہ قبل، 30 سال پہلے، 30 سال پہلے ان بزرگوں کو یاد ہوگی 30 سال، ورنہ وہ جوان جو خود 30 سال کے ہیں، یہ 30 سال سے چھوٹے، وہ 30 سال پہلے نہیں جا سکتے، کیسے جائیں، لیکن بزرگ جا سکتے ہیں. 30 سال پہلے مسلمان کی اس دنیا میں کیا حالت تھی، شیعہ کی اس دنیا میں کیا حالت تھی، عالم کی کیا حالت تھی. میں صرف علماء کی بات کرنا چاہتا ہوں یہاں، باقی بھی نمونے ہیں موجود، لیکن صرف عالم کی بات کرنا چاہتا ہوں. 30 سال پہلے پاکستان کا نمونہ بیان کر رہا ہوں. 30 سال پہلے پاکستان کے اندر مذہب کی زمام کسی عالم کے ہاتھ میں نہیں تھی، کسی عالم کے ہاتھ میں. آپ بھی نمونہ پیش نہیں کر سکتے. مذہب کے ذمہ دار غیر علماء. اب وہ غیر علماء ممکن ہے ٹرسٹوں میں ہو، ممکن ہے انجمنوں میں ہو، ممکن ہے کسی پارٹی میں ہو، ممکن ہے وہ ممبر پر بیٹھتے ہو، ممکن ہے کوئی بھی ان کا عنوان ہو، لیکن وہ علماء نہیں تھے. ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا زعماء کا. 30 سال پہلے شیعہ کے اندر زعماء کہتے تھے، یہ زعماء قوم ہیں، سارے فیصلے یہی کرتے تھے، چاند کا اعلان یہی کرتے تھے، چاند نظر آیا یا نہیں آیا حکومتوں کے ساتھ مذاکرات یہی کرتے تھے. علماء کیا تھے؟ علماء میں سے اکثر ملازمین تھے، ٹرسٹوں کے ملازمین، انجمنوں کے ملازمین، جاگیرداروں کے ملازمین، وڈیروں کے ملازمین، تنخواہ پہ کام کرتے تھے، پیسہ لیتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور چھٹیاں جب ان کی چھٹی کے دن ہوتے چھٹی پہ چلے جاتے، ان دنوں میں نماز نہیں پڑھاتے تھے. انگلینڈ میں ایک وہاں تو باقاعدہ چونکہ ایگریمنٹ ہوتا ہے علماء کے ساتھ اور وہ گورنمنٹ کو دکھانا پڑتا ہے، لہذا تمام اس کے قوانین جو گورنمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں امپلائمنٹ کے، وہ سارے کے سارے ان کو پورے کرنے ہوتے ہیں وہ رول. لہذا اس میں عالم کی باقاعدہ سال میں چھٹیاں بھی بنتی ہیں، اس کا ویکینڈ بھی ہوتا ہے اور اس کی سالانہ چھٹیاں بھی بنتی ہیں. مولانا اپنی سالانہ چھٹیوں پڑھتے تھے وہیں پر، یعنی اسی محلے میں تھے، مسجد کے مکان میں ہی رہتے تھے لیکن تھے چھٹیوں پر، چونکہ چھٹیوں پر تھے جماعت نہیں کراتے تھے، وہ نہیں آتے تھے، لوگ اپنی فرادہ نماز پڑھتے تھے، مولانا چھٹی پر ہیں. ایک مومن کی والدہ فوت ہو گئی، یہ لطیفہ نہیں ہے واقعیت ہے، ایک مومن کی والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے جا کر مولانا سے کہا جنازہ پڑھو، انہوں نے کہا میں چھٹی پر ہوں. کہ چھٹیاں ہیں، آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے بھائی آپ پڑھو آ کر، کیونکہ ملازم ہے چھٹی پر ہے اور چھٹی کے دن ملازم کو وہاں کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کوئی کام نہیں کروا سکتے اس سے، ورنہ سو کر دے گا جا کر. انہوں نے دوسرے شہر سے، کئی 100 کلومیٹر دوسرے شہر سے، وہ عالم جو ابھی چھٹیوں پہ نہیں تھے ان کو بلایا اضافی پیسہ دے کر کے آپ جنازہ پڑھا کر جاؤ. بعد میں ایک اور صاحب کو پتا چلا کہ اس طرح سے ہوا ہے، تو وہ چلے گئے اس شہر میں، انہیں مولانا سے جا کر پوچھا کہ میں نے آپ کے بارے میں یوں سنا کہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا اور کہا چھٹیوں پر، کہا ہاں میں نے نہیں پڑھایا میں چھٹی پر تھا. کہا بندہ خدا آپ آخر عالم دین ہیں، آپ چھٹی پر تھے لیکن یہ جنازہ تھا آپ کے فرائض میں سے ہے. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے میرے فرائض میں سے ہے، لیکن یہاں میرا عنوان عالم دین کا نہیں ہے، میں ایک نوکر ہوں، یہاں پر ایگریمنٹ ہے، تنخواہ لیتا ہوں، اور اس وقت اگر میرا بچہ مریض ہو جائے میں اپنا بچہ اسپتال میں لے کر جاؤں، میرے سامنے ایگریمنٹ لے آتے ہیں کہ ایگریمنٹ میں نہیں لکھا ہوا تو بچے کی خاطر 2 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے. کہا میرے سامنے ایگریمنٹ لے آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں ہم پیسے دیتے ہیں، ایک ایک ڈالر کا حساب کرتے ہیں، جب میرے ساتھ ایک ایک ڈالر کا حساب کرتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چھٹیوں کا حساب کرتا ہوں. یہ حالت تھی. علماء ملازمین تنخواہیں لیتے تھے، تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں. لیکن 30 سال کے بعد ایک اتفاق رونما ہوا، معلوم نہیں آپ ذہن میں آیا یا نہیں آیا، جی انقلاب آیا نہ کہ زلزلہ. 30 سال پہلے انقلاب اسلامی آیا، انقلاب اسلامی نے آ کر علماء کو مقام دے دیا، علماء کو حیثیت دی، شخصیت دی، اور وہی قوم جو علماء کو ملازمت دینے کے لیے تیار تھی یا ملازمت دے رہی تھی، اسی قوم نے علماء کو اپنا رہنما پیشوا سمجھ لیا، بنا لیا نا علماء کو، سراخوں پہ بٹھا لیا، عزت و احترام دیا. اب توجہ فرمائیں، علماء کو یہ جو عزت ملی کس نے دی؟ انقلاب نے دی، قوم نے نہیں دی، انقلاب نے دی. قوم نے البتہ انقلاب کا پیغام قبول کیا، سمجھ گئے کہ ہمیں علماء کو احترام دینے کی ضرورت ہے، علماء نے احترام انقلاب سے لے لیا. عزیزان اب اسی طرح اسلام سے بھی بہت سارے نے احترام لیا، میں طالب علم ہوں، اگر تھوڑا احترام کوئی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اور مذہب کی وجہ سے. بس میں نے اسلام سے کچھ لیا ہے، پیسہ لیا ہو یا نہ لیا ہو لیکن احترام لیا ہے، شخصیت لی ہے، عزت لی ہے، یہ تو سب کچھ میں نے لیا ہے اسلام کے لیے، تو جو اسلام سے کچھ لے فقط وہ فتح مکہ کے بعد کا آدمی ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، وہ 30 سال پہلے اگر عالم دین کی حیثیت نہیں تھی تو کیوں تھی، کیوں نہیں تھی؟ اس وجہ سے کہ خود اسلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، خود مذہب کی کوئی شخصیت نہیں تھی، خود مذہب کی کوئی اہمیت نہیں تھی، خود دین کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس وجہ سے عالم دین کی بھی اہمیت نہیں تھی، لیکن یہی دین جو بے اہمیت تھا، جس کو کوئی توجہ نہیں کرتا تھا، اس دین کو کسی نے اہمیت دے دی، اس جس رہبر نے اس کو اہمیت دے دی، اس نے پہلے دین سے اپنی شخصیت لی اور پھر دین کو شخصیت عطا کر دی، دین کو ایسی شخصیت دی کہ اب اس دین سے منسوب عالم کا بھی احترام ہونے لگا، تو معلوم ہوا آج بھی کچھ ایسے ہیں جو اسلام سے فقط شخصیت بناتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو اسلام کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔
یہ برابر نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسا دین پیش کرے جس میں ساری دیواریں گرائیں, حق کو باطل اور باطل کو حق, فتح مکہ والوں کو پہلے والوں کو لا کر فتح مکہ کے بعد والوں کے ساتھ بٹھا دے, بعد والوں کو لا کر پہلے والوں کی ردیف میں بٹھا دے, تاکہ اس طرح لوگوں کے لیے کنفیوژن پیدا ہو, الجھن پیدا ہو, لوگوں کو درست راستہ ہی نہ ملے. جب تک یہ دیواریں نہیں گرتی, یہ فرق نہیں کیا جاتا, ممکن نہیں ہے ہمیں سیدھا راستہ نظر آ جائے. یہ راز اقبال کے بقول کے ہر چند دانا راز فاش نہیں کیا کرتے, لیکن پھر بھی کہا کہ ایک دانائے فرنگی نے کیا مجھ پہ یہ راز فاش کر دیا. کہا کہ اگرچہ دانا یہ راز فاش نہیں کرتے, لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ راز فاش کر رہا ہوں چونکہ ضرورت ہے, اس راز کو فاش کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان, حزب اللہ شیعہ ہے, عراق کے اندر بھی تشیع ہے, پاکستان میں بھی تشیع ہے, فرق تو نہیں ہے نا, شیعہ تو ایک ہی مذہب ہے, ایک ہی راہ ہے, ایک ہی خط ہے, ایک ہی مکتب ہے, دو تشیع تو نہیں ہے, ایک تشیع ہے. لیکن لبنان میں یہی تشیع اس کا پھول کھلتا ہے, حزب اللہ بن جاتے ہیں. کیوں دوسری جگہ کسی جگہ تکرار نہیں ہوتا یہ ماڈل؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ کا زر جھنڈا لہرانے سے ہم بھی حزب اللہ ہو گئے, چند نعرے لگانے سے ہم بھی حزب اللہ ہو گئے. حزب اللہ کو جھنڈوں نے نہیں کیا, حزب اللہ کو کپڑوں نے حزب اللہ نہیں کیا, حزب اللہ کو نعروں نے حزب اللہ نہیں کیا, بلکہ حزب اللہ کو ایک راز نے حزب اللہ کیا. وہ کون سا راز تھا؟ حزب اللہ کو فقط یہ سمجھ میں آ گیا کہ کیا دیواریں خدا نے قرآن میں کھڑی کی ہیں, کیا فارمولے بتائے ہیں. حزب اللہ اس وقت بنتا ہے تشیع جب تشیع کو شیعہ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ فتح مکہ سے قبل والوں کو فتح مکہ سے بعد والوں سے جدا رکھنا ہے, اور وہ جو فتح مکہ سے قبل والے ہیں ان کی پیروی کرنی ہے, جو فتح مکہ سے بعد والے ان کا احترام کرنا ہے. پیروی احترام سب کا کرنا ہے, توہین نہیں کرنی, گستاخی نہیں کرنی, چونکہ وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی درست ہے, لیکن پیروی کس کی کرنی ہے؟ یہی راز ہے, یہی راز ہے جو دادا نہیں بتاتے, یہی راز ہے جو اس قوم کو سمجھ میں نہیں آیا, یہی راز ہے جو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. سرے سے ہمیں یہ بتایا گیا سب ایک ہے, سب آسمان کے ستارے ہیں, جس کا دم پکڑ لو پھر نجات پا جاؤ گے تم, اس لیے ہم نے سب کی دم پکڑ لی, معلوم نہیں کدھر جا رہے ہیں. کوئی آسمان پہ ذرا ستاروں کی دنیا بھی الگ چلا گئے, کوئی کس کے گرد منڈلا رہا ہے, کوئی کس کے گرد منڈلا رہا ہے, ہم بھی ستاروں کے پیچھے مختلف جگہوں پر چکر لگا رہے ہیں. لیکن اگر ہمیں اپنا ستارہ مل جائے, بلکہ ہمیں اپنا سورج مل جائے, ہمیں اپنا چراغ مل جائے, کون سا چراغ مل جائے؟ وہ جو فتح مکہ سے پہلے کا راز ہے. اگر ہمیں بھی وہ حزب اللہ کا راز مل جائے, حزب اللہ یہاں سے بنتی ہے, یہاں سے اپنا راستہ الگ کرتی ہے. عزیزان, احترام سب بزرگان ہیں, سب بزرگوار ہیں, سب قابل احترام, کسی کی بے احترامی کا حق کسی کو نہیں ہے. حتیٰ نہ بھی مانتے ہو تو بھی احترام کریں. کسی مذہب کو حق نہیں بنتا دوسرے مذہب کے مقدسات کے بے احترامی کرے, کسی کو حق نہیں پہنچتا, نہ ممبر سے نہ ممبر کے بغیر کسی کو حق نہیں. کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا, آپ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی نہ کرو, نہ مانو ان کو, اعتقاد نہ رکھو آپ, لیکن کسی کی بے حرمتی نہیں کر سکتے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. کسی کے مقدسات کی بے حرمتی جائز نہیں. آج جو اسلام کے مقدسات کی اور تشیعوں کے مقدسات کی بے حرمتی ہوتی ہے, اس میں بہت بڑا حصہ اس عکس اور عمل کا ہے. بے حرمتی مت کرو, احترام سب کا کرو, لیکن پیروی اس کی کرنی ہے جس کا خدا کہہ رہا ہے. یوں تو نہیں کہ جس کا احترام کر, ہمیں کہا گیا آداب اسلامی میں سب کو سلام کرو, جو بھی مومن دیکھو اس کو سلام کرو, تو اس کے معنی یہ تو نہیں کہ جس کو سلام کرو اس کو گھر لے. ہو بھی
آپ کو کہا گیا کہ ہر مہمان جو گھر میں آتا ہے اس کا احترام کرو، لیکن ہر مہمان جو گھر میں آتے ہیں تو اس کو نہیں اٹھا کے زنانے میں لے جاؤ اندر، محرم تو نہیں ہے. بعض نامحرم ہے، نامحرم کو احترام کرو لیکن اسے محرموں کے ساتھ لا کر مت بٹھاؤ. یہی حریم ہے جو پہچاننے کی ضرورت ہے، انہی رشتوں کو اور انہی رابطوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کس کو اندر لانا ہے، کس کو صرف احترام کرنا ہے. جس کا ہمیں بارات میں بلاتے ہیں، بعضوں کو بارات شادی ہوتی ہے بارات میں بلاتے ہیں، لیکن عروس کے ساتھ دلہن کے ساتھ باراتیوں کو تو نہیں بٹھاتے. جی یہاں بھی یہی رواج ہے، یا تو بلکہ دلہن کو باراتیوں میں لا بٹھاتے ہیں، باراتیوں کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا احترام کیا، کارڈ بھیجا، محترم مکرمی معزز جناب فلان قبلہ کعبہ آپ آئیے، ہمارے بچے کی شادی ہے، تشریف فرمائیے، قدم رنجا فرمائیے، منتظر قدوم ذیل اسنین صاحب، وہ باپ ان کا احترام کریں چونکہ آپ نے خود بلایا. لیکن کہاں بٹھانے ان کو؟ باراتیوں میں، حجلے میں نہیں لے کے جانا. حجلے میں کون جائے گا؟ دلہا. باراتی محترم لیکن بارات میں محترم، نہ کہ بلا کے ان کو کہو کہ تم کیوں ہمارے گھر آئی، کیوں ہوں آپ، ہمارا کھانا کھانے آ گئے ہو، ہماری دیگیں کھانے آ گئے ہو. نہ، بے احترامی نہیں کرنی، براتیوں کا احترام کرنا ہے لیکن حجلے میں. بعض کو یہ سمجھ جاتی ہے احترام ہوتا کیا ہے، اسے کہا آگا اس کا احترام کرنا ہے، جا کے حجلے میں بٹھا دیا. یہ غلطیاں ہوئی ہیں تاریخ کے اندر، براتیوں کو لا کر حجلے میں بٹھا دیا، نہیں بٹھانا وہاں، براتیوں کو برات میں بٹھانا ہے، نامحرم کو نامحرموں کے ساتھ بٹھانا، احترام سب کا کرنا. یہ وہ راز ہے جو اگر کسی دیندار کو سمجھ میں آئے، اگر شیعہ کو سمجھ میں آئے تو حزب اللہ ہے، اگر سنی کو سمجھ میں آ جائے تو حماس بن جاتا ہے. یہ وہ راز ہے. ان دیواروں کو قائم رکھیں، اگر کوئی گرا پھر تعمیر کر دو، لیکن سخت ہے، جو دیواریں گراتے ہیں وہ کسی کو تعمیر کرنے نہیں دیتے، اور جو دیواروں کو تعمیر کرے اس کو خود بھی گرا دیتے ہیں، ان دیواروں کو گرا دیتے ہیں، گرانے کے بعد کسی کو تعمیر کرنے، لیکن جب تک یہ دیواریں تعمیر نہیں ہوتی جو قرآن نے کھڑی کی ہیں، عزیزان ہمیں حق ملنا دشوار ہے. یہ حق بنو میں یعنی الجھا دیا تھا، براتیوں کو لا کر حجلے میں بٹھا دیا. بعد از فتح مکہ والے بن گئے خلیفہ مسلمین، آخر یہ حجلہ تمہارے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ حجرہ تو یزید کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ حجرہ تو بنو امیہ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. جب سے یہ دیوار گری امت مسلمہ نے دیوار گرا دی، سمجھ میں نہیں آئی قرآن کی بات، قرآن کہہ رہا ہے یہ برابر نہیں ہے، امت خاموش بیٹھی رہی، وہ جو برابر نہیں تھے وہ آ کر حجلے میں بیٹھ گئے، یہ چپ ساتھ کے بیٹھے رہے. بلکہ اب جب سید الشہداء دوبارہ اٹھے اس دیوار کو کھڑا کرنے کے لیے، کہنے لگے شر پھیلا رہے ہیں، ہرج و مرج کر رہے ہیں، حالات خراب کر رہے ہیں. اس وجہ سے سید الشہداء نے اعلان کیا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں شر نہیں پھیلا رہا، میں ہرج و مرج نہیں پھیلا رہا، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح امت یہی ہے، امت کو بتائیں کہ جو سرحدیں خدا نے مقرر کر دی ان سرحدوں کا احترام کرو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز مت کرو، اور جو بھی حدود خدا سے تجاوز کرے گا، ومن یتعد حدود اللہ اولئک هم الظالمون، جو بھی حدود خدا سے تجاوز کرے گا وہ بڑا ظالم ہے. ظالم کو خدا کبھی ہدایت نہیں، ان اللہ لا یهدی قوم الظالمین، ظالمی کو راستہ ملتا ہی نہیں. لیکن یہ سرحدیں جب سید الشہداء قرآنی اور الہی سرحدیں اور دیواریں تعمیر کرنے گئے، ان سرحدوں کی تعمیر کرنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ اڑایا کہ یہ باغی ہیں، کلمہ گو کے خلاف، آج 1400 سال بعد تعجب ہوتا ہے اس یزیدی زمانے میں
اس زمانے میں اس ٹی وی چینل سے کہا جا رہا ہے کہ ایک کلمہ گو خلیفہ کے خلاف قیام کرنا جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، پھر یہ پھیلایا یہ باغی ہے، اور پھر جو ستم کیے جو ظلم کیے کہ کسی طرح بھی یہ دیوار ہم قائم نہیں ہونے دیں گے، لیکن ثانی زہرا نے عہد کر لیا تھا کہ قرآن کی یہ دیوار ضرور کھڑی کروں گی میں، حق و باطل کو جدا کروں گی میں، یزیدیت کو چہرے سے نکاب اتار دوں گی میں، کفیت کے چہرے سے نکاب اتار دوں گی میں، اور بی بی نے اتار دی اور بڑی کامیابی سے اتار دی، بڑی کامیابی سے اتار دی، لیکن اس کے لیے بی بی کو اتنے صدمے برداشت کرنا پڑے کہ معصوم نے فرمایا ہماری پھوپھی ام المصائب ہے، مصائب کی ماں ہے زینب، اتنے مصائب ٹوٹے بی بی پر، قدم قدم پر کیا کیا رنج دیکھنے پڑے، کیا کیا دکھ دیکھنے پڑے بی بی کو، سید الشہداء شب عاشور جب فرمایا کل میں شہید ہو جاؤں گا، خبر سن کر بے ہوش ہو گئی زینب، اس قدر محبت تھی شدید بہن اور بھائی کے درمیان کہ خبر شہادت سن کر بے ہوش ہو گئی، سید الشہداء ہوش میں لائے اور فرمایا میری بہن کل شام غریبہ کے بعد اس قافلے کی سالار آپ ہیں، اگر آپ بے ہوش ہوتی نہیں اس قافلے کو منزل مقصود تک کون لے جائے گا، شیخ متاری فرماتے ہیں اس کے بعد بے ہوش نہیں ہوئی، اس کے بعد عزم زینب بڑھتا رہ گیا، شجاعت زینب بڑھتی گئی، دلیری بڑھتی گئی، حتیٰ جب سید الشہداء آئے اور کہا بہن وہ پرانا لباس مجھے نکال کر دو جو میں نے مدینہ میں دیا تھا، سمجھ گئی اس بات کا معنی، فرماتی ہیں بھیا آخری وقت آ گیا، مجھے کہا گیا تھا کہ جب بھائی پرانا لباس طلب کرے سمجھ لو آخری وقت آ گیا، امام نے فرمایا وہ وقت آ گیا ہے، لباس نکال کے دے دیتی ہے، رو رہی ہے، بے ہوش نہیں ہوتی، بے ہوش نہیں ہوتی، امام نے لے کر وہ لباس جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر دیا، پوچھتی ہے حسین یہ تو پہلے ہی بہت پرانا اور پوسیدہ لباس ہے، اس کو جگہ جگہ سے سوراخ کرنے کی کیا معنی ہے، امام فرماتے ہیں میرا بڑے کمینے دشمن سے پالا پڑا ہے، بڑے بے غیرت دشمن سے میرا پالا پڑا ہے، میں جانتا ہوں مجھے شہید کرنے کے بعد میری لاش کو میں لوٹ لے گئے، میری سر اتار لیں گے، میرا لباس لوٹ لیں گے، میری دستار لوٹ لیں گے، میری شمشیر لوٹ لیں گے، اور لوٹ لیا، امام فرماتے ہیں غیورو آپ کے غزیر مولا نے کیا فرمایا، میں مرنے کے بعد شہادت کے بعد بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا تن اریان ہو جائے، میرا تن اریان ہو جائے، میں برداشت نہیں کرتا، شاید اس کو پرانا سمجھ کر چھوڑ دے، شاید اس کو پرانا سمجھ کر چھوڑ دے، لباس پہن لیا سید الشہداء نے، لباس پہن کر بی بیوں سے جب ودا کا وقت آیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تمام بی بیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا آخری دفعہ حسین کی زیارت کر لو، پھر اس کے بعد یہ حسین صورت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی، سید الشہداء کھڑے ہوئے، بی بیوں نے آ کر حلقہ بنا لیا، ہر بی بی آ کر سید الشہداء کو چومنے لگی، کوئی ہاتھ چومنے لگی، کوئی بازو چومنے لگی، کوئی دامن چومنے لگی، ایک بچی پاؤں سے لپٹ کر بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ بابا میدان میں مت جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو گیا واپس نہیں آیا، لوٹ کر نہیں آیا، سید الشہداء کو ہر بی بی چوم رہی ہے، لیکن جناب زینب اولیاء عجب طریقے سے بھیا کو ودا کر رہی ہے، بڑھ بڑھ کر بار بار گردن پہ بوسے دیتی ہے اور بوسے کے ساتھ فرماتی ہے حسین یہ ماں زہرا کی جانب سے بوسا ہے، حسین یہ بابا علی کا بوسا ہے، حسین یہ بھیا حسن کا بوسا ہے، حسین یہ نانا محمد کا بوسا، العالمين فسيعلم الذين ظلموا أي المنقلبين ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأسد الجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگار میں حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبول عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے جواب رحمت المعالم سے پروردگار جو مریض بنے شفا کامل نصیب فرما خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو ملتمی سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو سارے حاجات ان کے حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل مشکلات کو برطرف فرما عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ظالمین کو ظلم سے نجات نصیب فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حزب اللہ حماس کو کامیابی عطا فرما پروردگار میں حق محمد و آل محمد سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما اس ملک کے اندر ناامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو رسوا فرما ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ سماد محفوظ فرما دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد ملت اسلامیہ کے درمیان اتفاق برقرار فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوام و انصار میں سے توفیق عطا فرما تمام مرحومین کے لیے مومنین مومنات کے لیے اور یہ مومن جن کے لیے التماس دعا کی گئی ہے سید زامن حسین ابن سید محمد حسن سید
محمد حسن ابن
سید ارتضا حسین و بالخصوص شہداء کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ